فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دنیا اس وقت جتنی بھی تحریکیں اور تنظیمیں نظر آ رہی ہیں اسلام کے نام پر جو کھڑی ہیں وہ تمام تر اپنا مشن اور مقصد ایک ہی بات رکھتے ہیں کہ ہم اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں. جتنی بھی تحریکیں میں اسلام کے نام پر ہیں, اسلام کے نام کے علاوہ جمہوریت پر, سیاست پر وغیرہ وغیرہ اور کئی ناموں سے لوگوں نے تنظیمیں جماعتیں بنائی ہیں, میں ان کی بات نہیں کرتا. صرف وہ تحریکیں, وہ تنظیمیں, وہ جماعتیں جو معرض وجود میں آئی ہیں اسلام کے نام پر, وہ سب کے سب اپنا ہدف ایک ہی رکھتے ہیں. ہر ایک کا دعویٰ, ہر ایک کی خواہش, آرزو اور تمنا وہ یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا پہ غالب ہونا چاہیے. ہمارے علاقے میں, ہمارے ملک میں, ہمارے گرد و نواح میں, اللہ تعالیٰ کی ساری زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہو, اللہ رب العالمین کا حکم چلے, اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں, لوگ سارے اللہ تعالیٰ کے تابع فرما بردار بن جائیں, یہی ایک مقصد ہے تمام تنظیموں کا, ان جماعتوں کا, ان تحریکوں کا. اور اسی طرح ہر وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں وہ مسلمان ہے یا نہیں, مومن ہے یا نہیں, اس سے صرف نظر ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کے دل میں بھی یہ خواہش کروٹیں لیتی ہے کہ اسلام کو دنیا پر غالب ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کسی بندے کے دل میں یہ جذبہ, یہ آرزو, یہ تمنا اور اس کی تڑپ بہت زیادہ ہے, کسی کے دل میں ذرا کم ہے اور کسی کے دل میں بہت ہی کم ہے, اور کسی کے دل میں یہ آرزو ہے تو صحیح لیکن ہی پہلوے دل میں سو رہی ہے. جب اس کو تھوڑی سی مہمیز لگتی ہے تو وہ فوراً نمودار ہو جاتی ہے, لیکن مجموعی طور پر ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے, مسلمان سمجھتا ہے, وہ یہ آرزو تمنا ضرور اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اسلام دنیا پر غالب ہونا چاہیے, اسلام کا ڈنکا دنیا پر بجنا چاہیے, مسلمان دنیا کے اوپر چھا جانے چاہیے, نظام حکومت پوری دنیا میں اسلام والا ہو. یعنی اسلام کا دعوے دار فرد, شخص, انسان, ہر اسلام کی دعوے دار تنظیم, جماعت, تحریک, گروہ, سب اسلام کے غلبے اور اس کی عظمت کے خواب دیکھتے ہیں. اور پھر جو جو کچھ اس خاطر ان سے ہو سکتا ہے قدرے اس وقت کرتے بھی ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اسلام کو وہ غلبہ جو کسی دور میں ملا تھا دوبارہ مل نہیں رہا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. سارے مسلمان اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں, ساری اسلامی تحریکیں اور تنظیمیں اسلام کو عزت والا غلبے والا دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اسلام غلبہ حاصل نہیں کر رہا, اسلام کو وہ عزت نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے, بلکہ لوگوں کے دلوں میں اسلامی شعائر کی نفرت ایسا ایسا پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے لوگ صرف وہ داڑھی کا مذاق اڑاتے تھے, آہستہ آہستہ برقعے کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے, آہستہ آہستہ لوگوں نے حج کو بھی مذاق بنا لیا, جو بھی الٹا کام کرے اس کو حاجی صاحب کہنا شروع کر دیا. پھر چلتے چلتے اسلام کے بڑے بڑے شاعر, حتیٰ کہ جہاد کو بھی لوگوں نے مذاق بنا لیا, اور اس سے بھی نفرت لوگوں کے دلوں میں, حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. جو کافر کہلوانے والے ان کی باتیں, اپنے صحیح وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. میں نے پہلے عرض کیا, یہ بات فی الحال رہنے دیں کہ اللہ رب العالمین کے کاغذوں میں عند اللہ وہ بندہ مؤمن یا مسلم کہلوانے کا حقدار ہے یا نہیں, لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو دل کے صاف ستھرے اخلاص کے ساتھ, صدقے دل کے ساتھ وہ مسلمان سمجھتا ہے. لیکن اسلامی شعائر کی اہمیت اس کے دل میں بھرنے کی بجائے کم ہو رہی ہے. اسلام دنیا پر غالب ہونے کی بجائے جسموں, لباسوں, گھروں, معاشروں, محلوں, آبادیوں سے آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہے. من حیث الامہ, تمام مسلمان اسلام کو غالب کرنا دیکھنا چاہتے ہیں. من حیث القوم, مسلمانوں کی تمام تر جمعیتیں, تمام تر تحریکیں, جماعتیں, تنظیمیں, گروہ اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں, لیکن اسلام غالب نہیں ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ اور سبب وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو جو منہج, جو جو طریقہ کار اپنا رکھے ہیں, وہ منہج اور طریقہ کار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں. مسلمانوں کے عقیدے کی ایک بڑی اہم اور بنیادی بات ہے, اور ہر مسلمان اس پر متفق ہے. کوئی دو آدمی بھی ہوں تو آپس میں اس مسئلے پر اختلاف نہیں رکھتے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہو, وہ کام بھی اللہ تعالی اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے. اور غلبہ اسلام یہ ایک بہت بڑا مشن ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا. فرمایا ہوا ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا, لیظہرہ علی کلہ, تاکہ تمام تر ادیان باطلہ پر اس دین حق کو غالب کر دیں, ولو کارہ المشرکون, اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ غالب ہو جائے گا. اور غلبہ اسلام جو ایک نبوی فریضہ ہے اور نبی کے بعد نبی کے امتوں کے کندھوں پر ہے, اگر اس کام کو سر انجام دینے کے لیے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں اپنایا جائے گا تو یقیناً اسلام غالب نہیں ہو سکتا. اسلام تبھی غالب ہوگا جب منہج اور طریقہ کار وہ رسول اللہ صلی اللہ دیکھیے ایک آدمی ہے وہ اسلام کو غالب کرنے کا دم بھرتا ہے. ہاں جی کیسے غالب ہوگا؟ اسلام کو غالب کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلامی خلافت قائم کرنا ضروری ہے. جب تک اسلامی خلافت قائم نہیں ہو جاتی اسلام غالب نہیں ہو سکتا, اسلام دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا, اس کو پنپنے کا موقع نہیں مل سکتا. ظاہری طور پہ اس بندے کی بات بڑی خوشنما لگتی ہے کہ یہ خلافت کا خواہاں ہے, خلافت قائم ہونی چاہیے, اسلامی نظام حکومت قائم ہونا چاہیے اور حدود اللہ کا نفاذ ہو اور اسلام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں مل رہی ہوں, لوگ اپنے آپ مان ہو جائیں گے. ظاہری طور پہ یہ فکر یہ سوچ بڑی خوشنما لگتی ہے, لیکن یہ فکر نبوی فکر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے نظام حکومت قائم نہیں کیا تھا. آپ کو یاد ہے اچھی طرح مکہ میں کتنا عرصہ رہے, کوئی تھا اسلامی نظام, اسلامی حکومت, اسلامی خلافت؟ کچھ بھی نہیں, اسلام پھیل رہا تھا نا. اس کے بعد مسلمانوں پہ جب ظلم و ستم بہت زیادہ ہو گیا, پتہ چلا حبشے کے اندر جو ان کا نجاشی ہے بادشاہ ہے وہ اہل کتاب ہے, عیسائی ہے, لیکن انصاف پسند آدمی ہے. کچھ مسلمانوں کو بھیج دیا, چلو تم اپنی جان چھڑوا کے ادھر چلے جاؤ, یہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. حبشہ ہوئی, لوگ حبشہ میں گئے, کہاں ایک کافر بادشاہ کے پاس, کافر ملک میں پل کے لیے, جہاں پہ اسلامی نظام بہت دور کی بات, اسلام کا نام بھی موجود نہیں. اچھے وہاں جاتے ہیں, جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کر رہے تھے وہی کام انہوں نے وہاں جا کے کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نجاشی مسلمان ہو گیا, مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی. مدینے میں مکے میں بھی مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی, حبشہ میں قائم ہو گئی, حکمران مسلمان بن گیا. یعنی انہوں نے کام کیا کیا؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کر رہے تھے, دعوت کس چیز کی؟ توحید کی. نماز تو بھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی ابھی, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ حدود, نہ قصاص, نہ دیات, کچھ بھی نہیں. ابھی تک کیا ہو رہا ہے؟ صرف بتوں کو چھوڑ دو, اللہ کی عبادت کرو. عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں, عزیر اللہ کے بیٹے نہیں, اللہ کا کوئی حصہ جو کچھ بھی نہیں. عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے, صرف اللہ کی عبادت, صرف اللہ کی عبادت. عبادتیں کون سی؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں. نماز بھی تھی, روزہ بھی تھا, ابھی مسلمانوں پہ فرض نہیں ہوئے تھے یہ, لیکن بہرحال نماز, روزہ, صدقات, زکات, حج, اس کا ایک کنسپٹ, ایک تصور مشرکوں کے معاشرے میں موجود تھا. وہ حج بھی کیا کرتے تھے, نماز بھی پڑھا کرتے تھے, روزہ بھی رکھا کرتے تھے, صدقات بھی کیا کرتے تھے, خیرات کیا کرتے تھے, یہ سب کچھ موجود تھا, لیکن مسلمانوں پہ ابھی یہ فرض نہیں ہوا تھا. بس دعوت تھی اس بات کی, جو عبادتیں تم کرتے ہو اس میں صرف اللہ کو خالص کر لو. بس کس چیز کی دعوت؟ توحید کی. کون سی توحید؟ توحید عبادت. اسلام کی تبلیغ, اسلام کی دعوت, اسلام کے غلبے کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت میں توحید کی دعوت. سب سے پہلے توحید عبادت, توحید اسماء و صفات وہ بھاگ کا مسئلہ ہے, توحید وہ سیکنڈری ہے, پہلے عبادت میں اخلاص. سب سے بنیادی نقطہ کیا ہے؟ عبادت. نجاشی مسلمان ہوا, مسلمان حکمران آ گیا. اچھا نجاشی فوت ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بدن کوئی فوت ہو گیا, آپ نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا. اس کے بعد جو دوسرا نجاشی آیا وہ کافر تھا, پھر ملک مکہ بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے. مدینہ میں آپ نے کیا کیا؟ وہی بس مدینے میں آنے سے تھوڑی دیر پہلے واقعہ معراج ہوا تھا، نمازیں فرض ہو گئی. اب دو چیزیں بچ گئی مسلمانوں کے پاس، توحید کی عبادت اور پانچ ٹائم کی نماز. یہی آپ نے دعوت دی مکہ میں. مکہ گئے کیوں تھے؟ اس لیے کہ مکہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ کافر آپ کو یہاں پہ تنگ کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ خواب کو بھیجنا شروع کیا جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی، اور پھر آخر میں آپ خود بھی رستے سفر باندھا ہو ہجرت کر کے چلے گئے. مدینے میں اسلامی نظام، اسلامی ریاست، اسلامی حکومت، اسلامی سلطنت کچھ بھی نہیں ہے. بس چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں، یہودی ارد گرد سے پورے عرب سے آ کے پر مدینے میں آباد ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہاں پر آخری نبی آئے گا ولد ابراہیم میں سے، ابراہیم کی اولاد میں سے، اور پھر جو بندہ اس کے ساتھ مل جائے گا اس کے ساتھ مل کے وہ جہاد کرے گا نبی، اور جہاد کے نتیجے میں وہ غالب ہو جائیں گے لوگ. اور مکہ میں ان کے اوپر بڑے ظلم و ستم ہوں گے، ہجرت کر کے وہ یثرب یعنی مدینہ کے اندر آئیں گے تو یہاں پر وہ سکھ کا سانس لیں گے. یہ یہودی بڑے سیانے تھے، پتا تھا کہ مکہ میں پیدا ہوگا لیکن مکہ میں نہیں گئے، کیونکہ یہ بھی انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ مکہ میں ظلم ہوگا اور امن کہاں پہ آئے گا ان کو؟ مدینے میں. لہذا وہاں پہ چلو ہم امن کے دور مسلمان ہو جائیں گے. یہ یہودی مختلف قبیلے وہاں پر خاندان آباد تھے، ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک نظام تھا، اپنی اپنی ایک حکومت تھی. یہ وہاں پہ اسٹیٹ اپنی چھوٹی چھوٹی بنا کے انڈیپینڈنٹ کو رہ رہے تھے. اور کچھ مدینے کی مقامی آبادی تھی، مقامی لوگ تھے. یہ مقامی لوگ جب مسلمان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. آپ نے وہاں جا کر کیا کیا؟ ایک مسجد بنائی قباء، پھر مسجد بنا دی نبوی، بیٹھ گئے. کیا کام ہے؟ اللہ کی توحید، نمازوں کا قیام. اللہ کی توحید، نمازوں کا قیام. لوگ آتے، بیعت کرتے، مسلمان ہوتے، بس یہی دو کام ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نمازیں پانچ ٹائم کی پڑھنی ہے، تیسری کوئی نہیں. تھوڑی دیر بعد اللہ نے زکات فرض کر دی، روزہ بھی فرض کر دیا، حج بھی فرض ہو گیا. آہستہ آہستہ یہ کام فرض ہوتے چلے گئے. اور آپ وہاں پہ بیعت کے دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو. واقعہ بدر تو ہوا، وہ کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، لڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. ارادہ کیا تھا؟ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے، ان کی سپلائی لائن کاٹو، ان کو روکو. جب ہم ان کو لوٹیں گے، جو مشرک مکہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ شاید تھوڑے سے رک جائیں. ابو سفیان قافلہ بچا کے نکل گیا، پیچھے مکہ میں پیغام بھیج دیا کہ مسلمان مجھے لوٹنے والے ہیں، میری مدد کو آؤ. ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ گیا. اب بدر میں دونوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دیتا ہے. یعنی کہ حملہ کرنے کی نیت مسلمانوں کی نہیں تھی، بلکہ کن کی تھی لڑائی کی؟ مشرکوں کی. جب وہ آئے تو مسلمان لڑے ان سے، جب شکست کھا کے گئے انہوں نے کہا اچھا 70 مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، بہت نقصان ہوا. اب بدر کے مقتولوں کا بدلہ لینا ہم پر فرض اور قرض ہے. مار کا عہد ہو گیا، عہد کے مار کے میں بھی انہی کو شکست ہوئی مشرکوں. انہوں نے کہا ایسے لڑتا ہے کوئی بات بننے والی نہیں. انہوں نے یو این او کو بلا لیا، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، اتحاد جمع کیا احزاب کو، آگے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. غزوہ خندق ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر مدینے کے اندر رہ کر اس کا دفاع کیا. قریب قریب کے قبائل سے یہودیوں سے معاہدے کیے تھے کہ جب ہم پہ مشکل آئے گی تم نے ہماری مدد کرنی ہے، تم پہ آئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. تو انہوں نے معاہدے توڑ دیے کہ اب تو سارا عالم کفر جمع ہو گیا ہے، اب بھلا ہم کیسے مدد کریں. جب یہ اتحادی شکست کھا کے گئے تو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا جنہوں نے بدعہدی کی تھی. یعنی اس معاملے میں بھی پہل کن کی طرف سے تھی؟ یہودیوں کی طرف سے کہ انہوں نے بدعہدی کی. تو بدعہدی کے آپ میں آپ نے ان پر یلغار کی. اس کے بعد صلح حدیبیہ ہو گئی. مشرکین مکہ کا خوف خطرہ ختم ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھنا شروع کر دیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الہی رقلا عظیم الروم ہرقل کو خط جا رہا ہے جو سلطنت روم کا بادشاہ ہے. آپ نے لفظی احترام دیا کافر کو بھی. ہمارے تو غلغلان کے خواہاں لوگ وہ کسی کو لفظی احترام بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کتے بلے سے کام بات ہی نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا ہے اور اس کو یہ لکھا ہرقل تابوت کی طرف نہیں. کیا کہا؟ الہ ہرقل عظیم الروم. یہ منہج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. قیصر کو خط لکھا, کسرا کو لکھا. یہ خطوط کے سلسلے شروع ہوئے. اب عیسائیوں نے کہا یہ خطرہ ہے, ہمیں حملہ کر دو ان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا دور دراز کا سفر کر کے تبوک پہ نکلے, پیچھے رہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. منافق بہانے بنا کے پیچھے رہے, معذور کے علاوہ کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی. مکہ والوں کا خدشہ ڈر بھی ہے کہ حملہ نہ کر دے, کوئی مسئلہ نہیں, مدینہ خالی چھوڑ کے تبوک پہ چلے گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ ظالم ڈر کے مارے آئے ہی نہیں, مار کا نہیں ہوا, واپس آ گئے. پھر مکے والوں کی طرف سے بدعہدی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع غنیمت جانا اور ایک بہت بڑے لشکر جرار کو تیار کیا اور مکہ پر چڑھائی کر دی. لیکن مکہ والے سمجھدار نکلے, وہ کہتے ہیں جی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, مکہ آپ کا, آپ فاتحانہ انداز میں آ جائیں, ہم خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, تم خون خرابہ نہیں چاہتے تو چند ایک بندوں کے نام لے دیے کہ ان کو نہیں معاف کرنا, ان کے علاوہ باقی سب امن ہے. اب اس بیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن, مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن, جو اپنے گھر کے اندر جا کے دروازہ بند کر لے اس کو امن, جو ظلم تم نے ہم سے کیے تھے وہ سارے معاف. نتیجہ کیا نکلا؟ پورا مکہ مسلمان ہو گیا. یہ ہے ایک مختصر سی داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے کیا کیا ہے. توحید عبادت کی دعوت, نماز کی دعوت. اور آج کیا کہتے ہیں, پہلے ہمیں خلافت ملے, اسلامی نظام قائم ہو تو پھر باقی سارے کام کریں گے. جبکہ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ سمجھایا وہ یہ نہیں ہے, بلکہ کیا کہا ہے, اگر یہ لوگ مومن بن جائیں, متقی پرہیزگار بن جائیں, ہمارا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم ان کو زمین میں خلافت دے دیں گے. مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد خلافت قائم کرنا نہیں, ایمان قائم کرنا ہے, توحید کو قائم کرنا ہے, تقوی کو قائم کرنا ہے. جب یہ کام ہوگا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ زمین میں لوگوں کو خلافت دے گا. آج کان الٹا پکڑتے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں یہ ان کو کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی ایک غیر شادی شدہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی دیں, میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی. تو وہ بیچارہ اس کو کیا دوائی دے گا؟ اس کو عقل کی ہی کوئی دوائی دے گا کہ شادی کرو گے تو اولاد خود بخود مل جائے گا. اور یہ خلافت خلافت کا نعرہ لگانے والے, رب کی دھرتی رب کا نظام, نعرہ بڑا اچھا ہے, سلوگن شاندار ہے, اس میں کوئی شک نہیں, الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چاہیے, لیکن رب کی دھرتی پہ رب کا نظام آتا کیسے ہے؟ تو شادی کرواؤ گے تو اللہ سے اولاد مانگو گے, اللہ اولاد دے گا, تم قائم کرو گے, تقویٰ قائم کرو گے, توحید عبادت پہ لوگوں کو جمع کرو گے, جب تم یہ کام کر لو گے تو خلافت تمہیں اللہ دے گا. یہ خلافت پہلے اور باقی کام بعد میں, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. اور پھر سکتا ہے کوئی اس منحج پر اعتراض کرے کہ یہ تو اس وقت ابھی اسلام چونکہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا اس لیے ایسا ہوا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن میں, مختلف جگہ پر, صحیح بخاری ہی کے اندر کئی مقامات پر یہ حدیث آتی ہے, صحیح بخاری کے علاوہ مسلم کے اندر بھی ہے, ابو داؤد جامع ترمذی سنن نسائی وغیرہ کے اندر بھی ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح پر مختصر. آپ فرماتے ہیں کہ تو جا رہا ہے ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہیں, یمن میں اہل کتاب لوگ ہیں, وہاں پر تمہیں دعوت کا کام کرنا ہے, غلبہ اسلام کی تحریک دفاع کرنی ہے, کیسے کرنا ہے؟ فلتکن اول ما تدعوهم الیہ, سب سے پہلے تو نے جس چیز کی ان کو دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے, اس بات کی وہ گواہی دیں, اس بات کی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, سب سے پہلے یہ کام. ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں فلتکن اول ما تدعوهم الیہ عبادت اللہ, سب سے پہلے تو نے جس چیز کی ان کو دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں. یہی سید قطب جیسے بیچارے اور مات کے مارے وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی لا حاکم الا اللہ, سب سے پہلے تو توحید حاکمیت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ فلتکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت لا الہ الا اللہ, فلتکن اول ما تدعوهم الیہ عبادت اللہ, اللہ کی عبادت کی دعوت ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے, توحید عبادت, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. فانہم اطاعوک بذلک, جب تک یہ بات نہیں مان لیتے اور کچھ بھی ان کو دعوت نہیں دی, جب وہ لوگ اس بات پہ آمادہ ہو جائیں پھر فَأَعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں. پہلے توحید عبادت, اس کے بعد نماز. فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ, اگر وہ تیری یہ بات مان لے پھر اگلی بتانی ہے. جب تک وہ نمازوں کو قائم کرنے کی پابندی نہیں کرتے, نمازوں کو قائم کرنے کا عہد نہیں کر لیتے, اس وقت تک اگلی بات کوئی نہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ, اگر اس بارے میں بھی وہ تیری اطاعت کر لیں, فَأَعْلَمْهُمْ, پھر ان کو بتانا ہے, أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مالوں میں ان پر صدقہ یعنی زکات فرض کی ہے, جو ان کے اغنیاء سے لے کر انہی میں سے فقراء کو دے دی جائے گی. یعنی جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, اس وقت نماز بھی آ چکی تھی, زکوٰۃ بھی فرض ہو چکی تھی, اسلام کے قوانین بہت زیادہ نازل ہو چکے تھے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاتے ہی ان کو سب سے پہلے یہ سنانا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو, زانی کو سنسار کر دو, غیر شادی شدہ اس کو کوڑے لگا دو, قتل کے بدلے کی سانس میں قتل کر دو, ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹو, ناک کے بدلے ناک کاٹو. نہیں, فَلْتَقُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْ إِلَيْهِ عِبَادَتُ اللَّهِ فَلْتَقُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِدُ اللَّهِ اللہ کو واحد لا شریک مانے. اس کے بعد نماز, اس کے بعد زکوٰۃ. یہ کیا ہے؟ ترتیب ہے دعوت کی, اور اس دعوت کے نتیجے میں اسلام غالب ہوتا ہے. رہا جہاد, تو اسلام لڑنے لڑانے والا, مارنے مرانے والا دین نہیں ہے. یہ کنسپٹ کلیئر کر لیں بالکل صاف. اسلام جہاد کی عادت دیتا ہے کب؟ جب لوگ دعوت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں, اور کسی صورت میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے. جب لوگ دعوت کا راستہ روکیں مسلمانوں پر ظلم کر کے, مسلمانوں کے علاقوں پر قابض ہو کر, مسلمانوں کو اسلامی نظام قائم کرنے سے روک کر, کسی بھی صورت میں وہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم اگر روکیں گے, اسلام کی دعوت کو نقصان دیں گے, تو ان کے خلاف لڑنا ہے. وغیرہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ کے اندر, لا ينهاكم الله عن لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. وہ کافر جو کافر ہیں, اسلام سے نابلد, نہ آشنا, اسلام کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا, لیکن وہ تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑتے نہیں ہیں. تم دین پر عمل کرتے ہو, دین کی دعوت دیتے ہو, تمہاری راہ میں روڑے نہیں اٹکاتے, تمہیں منع نہیں کرتے, تمہارے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے, ضرورتوں پر مجبور نہیں کرتے. ایسے کافروں کے ساتھ بھی تم نیکی کرو, احسان کرو, انصاف کرو, اللہ تم کو منع نہیں کرتا. ہاں, ایسے کافروں سے نیکی کرنے سے اللہ منع کرتا ہے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں, لڑائی میں پہل کرتے ہیں, تمہیں ہجرتوں پر مجبور کرتے ہیں, اسلام کے راستے کو روکتے ہیں. اور آج لوگوں نے دوستی اور دشمنی کا معیار توحید حاکمیت کو کسی نے بنا لیا, کسی نے دوستی اور دشمنی کا معیار سیاست کو بنا لیا, کسی نے دوستی اور دشمنی کا معیار ایک خاص سوچ اور فکر کے تحت دعوت کو بنا لیا, کسی نے دوستی اور دشمنی کا معیار وہ مسلک کے تعصب کو بنا لیا, جبکہ اللہ رب العالمین نے جو الولا والبراء کا اصول دیا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ توبہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ لوگ کفر و شرک سے تائب ہو جائیں, نماز قائم کریں, زکات کریں, کتنے کام ہیں؟ صرف تین. اللہ تعالیٰ کی عبادت پر جمع ہو جائیں, شرک سے توبہ کر لیں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں. جو یہ تین کام کر لیں گے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, پھر وہ تمہارے ہی بھائی بن جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. کفر و شرک سے توبہ کر لیں, بدعہدی کر کے جو انہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی شروع کی ہے اس سے بعد آ جائیں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, پھر ان کے خلاف تم نے لڑنا نہیں. نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, کفر سے بعد آ جائیں, دینی بھائی بن جائیں گے, ان کے خلاف لڑا نہیں جائے گا. یعنی نماز پڑھنے والے کے خلاف, زکوٰۃ دینے والے کے خلاف, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں. بندے میں یہ تین وصف جمع ہو جائیں، توحید، نماز، زکات، اس کے خلاف لڑنا جائز نہیں ہوتا. اور آج اگر لوگ جہاد کو دہشت گردی کہیں تو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف، زکات دینے والوں کے خلاف، توحید کے حامل لوگوں کے خلاف جنگ بھی پاتی ہے. حالانکہ اگر یہ کافر بھی ہوں، بے نمازی ہوں، مشرک ہوں، پھر بھی اس کے باوجود بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر کافر سے آپ لڑیں، بلکہ ایسے کافروں سے نیکی اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے جو کافر تمہیں تنگ نہیں کرتے. ان تبرو و تقسطو الیہم، سورہ ممتحنہ ہے، اللہ کا قرآن ہے. کوئی حکومت کافر ہے، ملک کافروں کا ہے، پھر بھی تم ان کے خلاف نبرد آزما نہیں ہو سکتے. کب تک؟ جب تک وہ تمہیں تنگ نہیں کرتے، تمہارے خلاف لڑنے میں وہ پہل نہیں، تمہارے خلاف ہتھیار اٹھانے میں انہوں نے پہل نہیں کی، تمہیں ملک بدر نہیں کیا. ان کے ساتھ نیکی کرو، اللہ نے منع نہیں کیا. اور دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا دور، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا دور، انہوں نے یہی انداز اختیار کیا. ابن عبد الوہاب نے درعیہ میں، عیینہ میں، صرف توحید عبادت کی دعوت دی، ظلم و ستم بڑے ہوئے برداشت کیے، آہستہ آہستہ لوگ شیخ کی دعوت کو قبول کرنے لگے، آمادہ ہوئے، حکمرانوں کو خطوط لکھے، ان سے باقاعدہ روابط کیے، ان کو دعوت دی، حکمرانوں کو دین سمجھایا، بلاخر حکمران ساتھ مل گئے اور اسلام کا وہ دور دوبارہ انہوں نے زندہ کر دیا جو کبھی صحابہ کرام کے دور میں تھا. شرک کے سارے اڈے ختم ہو گئے، بت پرستی کے سارے اڈے ختم، لوگوں نے بتوں کی پرستش شروع کر لی تھی، سارا کچھ عرب سے صاف ہو گیا. اب آپ کو پورا عرب دیکھیں گے تو کہیں کوئی شرک کا اڈا نہیں ملے گا. یہ مجدد الدعوت الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مساعی کا نتیجہ ہے. ایک اکیلے آدمی نے پورے عالم عرب میں انقلاب دبا دیا، اور یہاں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں لیکن شرک سے چل رہا ہے، نافرمانی، بغاوت رب کی ویسے ہو رہی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے نبوی منہج کو، نبوی طریقہ کار کو چھوڑا ہے. غلبہ اسلام کا جب تک منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہوگا، اس وقت تک اسلام غالب نہیں ہوگا. حکومتوں سے ٹکرانا، حکومتوں سے ٹکر لینا، یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، مکہ میں رہتے ہوئے ظلم و ستم سہے ہیں، بدلہ بھی نہیں لیا. کیوں؟ کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ نہ آسان کام نہیں، اور جہاد ہاں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جنونی بات نہیں ہے، یہ بڑا صبر، تحمل، حوصلے کا کام ہے، حکمت عملی سے ہوتا ہے. دلیری اور بے وقوفی، اس میں بہت لطیف سا فرق ہے. بس اوقات انسان بے وقوفی کو اپنی دلیری سمجھتا ہے، لیکن وہ دلیری نہیں ہوتی، بے وقوفی ہوتی ہے. دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے، ابو مسلم خراسانی نے 600,000 سے زائد مسلمان مروا دیے. کس لیے؟ حکومت کے خلاف بغاوت کر کے. لیکن اس کو ملا کیا؟
کچھ بھی نہیں. تحریف ہم شک نہیں کرتے اس کے اخلاص پر. چلو یہ تو بات کے معاملے ہیں, اس سے بھی آگے چلے جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور آپ کو یاد ہے, جنگ جمل جنگ صفین ہوئی, وہ کیا تھا, حکومت کے خلاف لڑائی تھی. لیکن مسلمان کبھی بھی وہ صحابہ کرام کے پر شک نہیں کرتے, ان کے جذبے ان کے خلاف پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن مشاجرات صحابہ کا وہ دور مسلمان خواہش کرتے ہیں کاش یہ نہ ہوا ہوتا. یہ ہماری تاریخ کا کیا باب ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینہ میں بغاوت کی حاکم وقت کے خلاف, کیا ہوا, حرم کی حرمت پامال ہوئی اور کچھ نہیں ہوا. اور اس وقت کے تمام تر سمجھدار لوگوں نے ان کو منع کیا, صحابہ کرام ہی منع کرنے بھی تھے کہ یہ کام نہ کرو, کیونکہ جہاد یہ صبر تحمل اور حکمت لی کا نام ہے. دلیری اور بے وقوفی میں بڑا لطیف سا فرق ہے. اسی طرح بزدلی اور حکمت میں بھی بہت باریک فرق ہے. بہت سارے لوگ حکمت عملی کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ بزدلی کو حکمت عملی سمجھ بیٹھتے ہیں, کیونکہ ان کے درمیان بھی بہت باریک فرق ہے, موٹے کو وہ فرق سمجھ نہیں آتا. تو خیر, حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ منحج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گا, اسلام غالب ہو جائے گا, وغیرہ اسلام کے غلبے کا کوئی چانس نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. فما علیہ وسلم.